نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم لي ولا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مختم محترم شیخ الحدیث تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب قادری رضوی دامت برکاتہ العالی لائق سب تکریم حضرات علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین مجلس خواتین و حضرات نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ سے ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرے لیے بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے ادارے کے شیخ الحدیث صاحب جلوہ گر اور مجھ جیسا ہیچ مدان گفتگو کرے. بہرحال آپ نے مجھے مدعو کیا, میں حاضر ہوا. اس تقریب کے اعتبار سے کچھ باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں. سب سے پہلے جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ, اس کے مرادی معنی یہ ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاکرین بندے ہیں آج ان کا کتنا چرچا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو دیکھیے, سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ, سرکار نقشبند, سرکار سہرور, سرکار خواجہ غریب نواز, داتا گنبج علی حجویری, رضوان اللہ علی مجمعی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے آج ان کا کتنا ذکر و کتنا چرچا ہو رہا. اس لیے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی اس کا ترجمہ یوں کیا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو جو اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں دنیا میں عزیزان گرامی ان کا چرچا ہو رہا. وَشْكُرُونِي, اور میرا شکر ادا کرو, شکر گزار بندے بنو. وَلَا تَكْفُرُونَ, اور کفر ہرگز مت کرنا. علماء فرماتے ہیں یہاں نعمت کا شکر ادا نہ کرنا یہ کفران نعمت ہے. کہ آدمی ہر نعمت اس کی استعمال کر رہا, بے شمار نعمتیں آدمی اپنے جسم ہی کو دیکھنے کے کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اور ہمارے شکر کرنے کا انداز کیا. آدمی کو اس نعمت کا جب معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی بیمار ہو جائے, آنکھ میں درد ہو جائے تو آنکھ کی قیمت کا پتہ لگتا ہے کہ آنکھ کتنی قیمتی. آدمی گردے اگر ناکام ہو جائے پتا لگتا ہے کہ 5 لاکھ میں ایک گردہ ملتا ہے. لیجئے صاحب, لوگ ہندوستان جاتے ہیں, لوگ چونکہ پریشان حال لہذا وہاں گردہ سستا ملتا ہے. تو لیجئے وہاں لوگ غربت میں اپنا گردہ چونکہ سستا بیچتے ہیں تو آدمی ہندوستان جا کے گردہ لگا کر کے آتا ہے. کوئی چیز ڈائمیج ہو جائے, خراب ہو جائے تو آدمی کو اس نعمت کی عزیزان گرامی قدر ہوتی. تو فرمایا وَشْكُرُوا لِي, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. میں یہ سمجھا کہ آج ہمارے احمد رضا, ہمارے مختم محترم برادر گرامی حضرت مولانا عبد الحمید صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کی شادی ہونے والی، اس خوشی میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شکرانے کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما اور ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تو میں نے مناسب سمجھا کہ وشکرو لی اس لفظ کو اور اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں۔ بندہ بہت ناشکرہ، اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جو شمار نہیں کر سکتا آدمی، ایک ایک نعمت کا آپ کتنا شکر ادا کریں، لیکن ہر نعمت ہم استعمال کرتے ہیں مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے کہ میرے عزیز، کبھی تو نے چڑیا کو دیکھا کہ ایک چونچ میں ایک قطرہ پانی لیتی ہے اور ایسے اوپر سر اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کر کے اس پانی کے گھونٹ کو نگلتی، لیکن مجھے بتائیے آج ہم کتنی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، دسترخانوں پر بیٹھتے ہیں، شاید ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف بھی یاد نہیں ہو، کھانے کے بعد ہمیں جو دعا ہے اس کو بھی شاید ہم فراموش کر جاتے ہیں، تو گویا کہیں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے۔ اور فرمایا گیا کہ میرا شکر ادا کرو کہ تو اور زیادہ دوں گا، اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں اور زیادہ دے گا۔ آدمی اگر عبادت و ریاضت کی طرف نظر دوڑا تو اپنے سے نیچے کو نہیں بلکہ اوپر والوں کو دیکھے کہ وہ کیسے عبادت کرتے تھے، تو اس میں تکبر نہیں ہوگا، شکر کا جذبہ پیدا۔ آدمی اگر دنیاوی معاملات میں دیکھے کہ میرے پاس کپڑے نہیں، مکان نہیں، ذریعے معاش نہیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھے کہ دوسرے کے پاس تو اتنا بھی نہیں جن کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، تو کیا ہوگا؟ شکر کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوگا کہ مولا اس کے پاس جو میرے پاس ہے، اس کے پاس تو وہ بھی نہیں جو میرے پاس، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اور ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے جن کا نام تھا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ بغیر بتائے حضرت ابراہیم ادھم کی خدمت میں ملاقات کے لیے آئے۔ چونکہ حضرت شفیق بلخی کا نام بڑا مشہور تھا کہ بلخ کے بڑے شاندار بزرگ بہت مشہور ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ سے ملے، حضرت ابراہیم ادھم کو اپنا تعارف نہیں کرایا۔ ابراہیم ادھم نے پوچھا کہ شفیق بلخی کو جانتے؟ کہاں جانتا ہوں۔ کہلے ان کے اصحاب کا کیا طریقہ کار؟ صوفیاء جو ہیں ان کے اپنے مشرب، ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اور اس کو اگر جاننا ہو کہ صوفیاء کے کیا مشرب ہیں، کیا طریقے ہیں، حضرت داتا گنوش علی ہجویری رحمت اللہ تعالی نے کشف المحجوب میں جہاں تک ممکن ہوا صوفیاء کے مذہب، ان کا مسلک، ان کا مشرب، یہ بڑی دل کھول کر کے بیان کیا، اور بیان کرنے کا اپنا بتاتے کہ میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرب پر ہوں۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، کہا شفیق بلقی کے جو اصحاب ہیں ان کا مشرب کیا ہے؟ ان کا جو ان کا مشرب یہ ہے کہ ملتا ہے تو کھا لیتے، نہیں ملتا تو صبر کرتے۔ جملہ تو بہت اچھا ہے کہ ملتا ہے تو کھا لیتے، نہیں ملتا تو صبر کرتے۔ ابراہیم ادھم نے فرمایا یہ تو یہاں کے کتے بھی کرتے، یہ ان کے اصحاب اگر یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے یہاں کے کتے بھی یہ کام کرتے، ملتا ہے تو کھا لیتے، نہیں ملتا تو صبر کرتے۔ اچھا کنلے آپ کے اصحاب کا کیا طریقہ کار ہے؟ انہوں کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ملتا ہے تو کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے، نہیں ملتا تو نہیں کھاتے، صبر کرتے ہوں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آدمی کو ہما وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج مجھے بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، کیا ہم اس کے شکر گزار بندے ہیں؟ کیا کیا نعمت، کس کس کا ذکر کیا جائے؟ عزیزان گرامی، میں صرف آپ کے مغز کو بیدار کرنے کے لیے، آپ کو اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے شیخ الحدیث صاحب کی موجودگی میں دو حدیثیں بیان کرتا، اور اس کے بعد کوئی ضروری گفتگو، اتنا وقت نہیں طویل کہ بڑی تفصیل سے کوئی گفتگو کی جائے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ حضور کے وصال کے بعد ایک عرصے کی بات، لوگوں کے پاس بہت کر و فر، بہت مال اور متاع، دنیا بہت جمع ہو گئی، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک دعوت افطار میں گئے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ وہ اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو پڑھیے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت کے امور کو قبول نہیں کرتے اور کہتے کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا تو دوسرا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تھا۔ کتنے قداور آدمی حضرت عبد الرحمن عوف۔ ایک دعوت افطار پارٹی میں گئے، آپ جانتے ہیں کوئی بزرگ آپ کے یہاں آ جائے افطار میں، ہمارے یہاں تو افطار میں کتنا اہتمام انسرام کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں میمنوں میں رہتا ہوں، برا مت مانے گا، آدھا میمن تو میں ہو گیا، 40 سال مجھے ہو گئے، بولی بھی سب سمجھ لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ بول بھی لیا جائے۔ ہمارے یہاں افطاری اتنی ڈٹ کے ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، میں نام نہیں لوں گا، بزرگ تھے ہمارے، کوئی غیبت نہ ہو جائے، بلکہ ایک لطیفہ، ہمارے یہاں حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے ملنے کے لیے، کہلے قاری صاحب میں تو پورے رمضان عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا ہوں۔ ہمارے قاری صاحب رحمت اللہ نے فرمایا بھائی بہت اچھی بات ہے، بھائی عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے، بزرگ تھے ہنسنے لگے، قاری صاحب سمجھ گئے کچھ لطیفہ معلوم ہوتا ہے، بیچ میں کچھ سقم، کہلے آجی صاحب کیسے کرتے، کہلے صاحب افطاری اتنی کھاتے ہیں کہ بس بڑی مشکل سے مغرب پڑھ پاتے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کھانا جب کھاتے ہیں تو وقت ہی نہیں ملتا کہ عشاء اور تراویح پڑھیں، اتنی سکت نہیں، اتنی قوت نہیں ہوتی، تو کیا کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، سونے کے بعد میں رات کے 4 بجے اٹھتے ہیں، وضو کر کے تراویح نماز عشاء پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، پھر سحری کھاتے ہیں اور اسی وضو سے فجر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ہمارے یہاں کھانے پینے کا کتنا اہتمام اور انسرام ہے، گویا ایک تصور تو یہ ہے کہ آدمی جینے کے لیے کھائے اور ایک تصور یہ کہ کھانے کے لیے جیے، گویا یہ حال ہمارے یہاں۔ اب ہمارے یہاں جوڑیا بازار، بمبئی بازار میں آ جائیے، سب لوگ جب تراویح پڑھ کر نکلتے ہیں تو پورا بازار ختم کر دیتے ہیں، دیکھیں یہ آپ چھولے ہولے اور جناب پکوڑے اور یہ اور وہ، صبح ہونے تک جناب چمچا کھڑ کھڑ کرنے لگتا ہے، پتیلیوں میں سب کھا جاتے ہیں، اللہ اکبر کتنا کھاتے۔ تو اب جب کسی بزرگ کا اہتمام کریں وہ کیا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن عوف بیٹھے افطاری پر، اور وہ زمانہ دیکھ چکے تھے کہ جس میں مسلمانوں پر بڑی صعوبت اور بڑی پریشانی تھی، اللہ اکبر، خصوصاً مدینہ شریف ہجرت کے بعد 1 اور 2 ہجری، یہ بہت نامساعد حالات۔ پر حضرت عبد الرحمن عوف جب دسترخوان میں سب بیٹھے، طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ گویا پورا دسترخوان کھانے پینے کی چیزوں سے نہایت ہی مرقع مسجع، وہ دیکھ کر وہ دور انہیں یاد آ گیا، ہم نے کیسا وقت گزارا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے، اور ان اشیاء خرد و نوش کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا، وہ اتنا روئے کہ اپنی چادر منہ پر ڈال لی اور زارو قطار رونے لگے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فرما ایک وقت وہ تھا کہ جو نامساعد حالات ہم نے گزارا، اور آج ہم نے اتنا کرو فر کہ ایک آدمی کی افطاری کے لیے اتنا اہتمام، اتنا انسرام کیا گیا۔ مجھے بتائیے آج، ایک دور تو وہ تھا کہ صحابہ کرام نے بڑے نامساعد حالات میں گزارا کیا، مگر کیا دین سے برگشتہ ہوئے، کیا نمازیں چھوڑیں، کیا روزے چھوڑے، نہیں، بلکہ ایک امتحان تھا، اور وہ عمل کے معاملے میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں، نہایت غربت کے عالم میں انہوں نے اسلام کی آبیاری کی عزیزان گرامی، اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اور اپنے جان اپنا مال سارا ایثار کرنے کے بعد اسلام کو حیات بخشی۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری آئیے کتاب الصلاۃ کی ایک حدیث۔ ایک صحابی تھے فجر پڑھنے کے لیے آتے، جب فجر کی نماز ختم ہوتی امام سلام پھیرتا، فوراً اٹھ کر چلے جاتا، یعنی جو حضور دعا فرماتے وہ دعا نہیں کیا کرتے، دعا سے پہلے چلے جایا کرتے تھے، حالانکہ ایک بہت بڑی ایک رحمت سے محرومی ہے کہ کوئی دعا کی جائے اور وہ شریک نہ ہو، پھر وہ دعا کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائے، آج کل کو دعا کا تصور ہی ختم ہو گیا، آپ ذرا سعودی عرب جائیے جہاں سلام پھرا جوتے ہاتھ میں لیے یہ گئے اور وہ گئے، دعا کا تصور ہی نہیں ہمارے یہاں، اللہ آج بھی ہمارے یہاں یہی فیشن ہو گیا، جب امام صاحب تتیمے کی دعا کریں آپ دیکھیے پیچھے کتنے حضرات ہوتے ہیں، سب کے سب چلے جاتے ہیں۔ بلکہ رواج ہم میں بھی یہ ہو گیا کہ جہاں فرض نماز ختم ہوئی اور جوتے ہاتھ میں سنبھالے یہ گئے اور وہ گئے، اور کوئی لوگ دعا کرتے بھی ہم نے دعا کے عنوان پر گفتگو کی اس طرح اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھتے ہیں، یہ ایسے ملنے لگتے ہیں، قرائن سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو اب دعا کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ اللہ نے انہیں دے دیا، ضرورت ہی نہیں رہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے، کوئی ہاتھ اٹھانے کے بھی ہم متامل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد ماجد کا ایک رسالہ، پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شرح، خاص دعا کے عنوان پر اس کا مطالعہ کیا جائے، بہت کچھ اس سے نفع ہوگا۔ یہاں گفتگو مجھے لمبی نہیں کرنی، تو ہم دعا نہیں کرتے۔ اب وہ دعا جس میں حضور علیہ السلام فرمائے اور اس دعا کو چھوڑ دیا جائے، کتنی محرومی ہے۔ ہم کوئی بزرگ سے ملاقات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں حضور دعا کی، اللہ تعالیٰ بزرگوں کی جو اللہ کے نیک بندی ان کی دعا کو قبول کرتا، ہم تو درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہاتھ کرم کسی شیخ یا عالم کو اپنے گھر اس لیے بلاتے ہیں کہ بھئی آپ کچھ تھوڑا بہت چائے پانی اور اس کے بعد ذرا دعا کر دیجئے گا، بعد نیا مکان بنا بھئی ذرا دعا کر دیجئے آپ، یہ ہمارے یہاں رواج اور یہ بہت اچھا رواج کہ اس طریقے سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بزرگوں سے دعا۔ یہاں کیا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے چلے جائیں۔ بعض روایتوں تو مشکا شریف کتاب و صلات میں یہ بھی کہ صحابہ کرام علی مردوان نبی کریم علیہ السلام کے اتنے شیدائی کہ جب نماز میں آتے تو حتی الامکان کوشش کرتے کہ دہنی جانب بیٹھے، اور ویسے بھی دہنی جانب کی فضیلت، لیکن جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں۔ آئیے آپ اس کی شرح میں نے پڑھا، بڑی پیاری بات کہ وہ دہنی جانب اس لیے بیٹھتے جب حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے آپ کا چہرہ قبلے کی جانب ہوتا، تو دہنی جانب اس لیے بیٹھتے جب حضور السلام علیکم رحمۃ اللہ کہیں تو سب سے پہلے ہم حضور کے چہرے کا دیدار کریں، اس غرض سے دہنی جانب بیٹھتے کہ سب سے پہلے ہم حضور کا دیدار کریں، کہ جب آپ نماز سے خروج کریں۔ یہ شہزادے کو سنبھالی بھائی، کن صاحب کا ہے، بٹھائیے ذرا آرام سے، یہ دیکھیں سارا کمال یہیں کر رہا ہے، کسی اور اسٹیج پہ لے جائیں، بڑی مہربانی۔ درود شریف، اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد معود الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ تو صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ حضور یہ عجیب آدمی، جیسی فجر ختم ہوتی ہے یہ ویسی اٹھ کر کے چلے جاتے اور دعا نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ان کو بلایا گیا، حاضر آئے، حضور نے فرمایا یہ کیا معاملہ کہ بغیر دعا کے تم چلے جاتے ہو، کیا مسئلہ ہے یہ؟ اب سنیے آ اور اپنے مغز کو بیدار کیجیے کہ کوئی شخص تصور کر سکتے ہیں کہ حضور اٹھائیں ہاتھ اور کوئی شخص چلا جائے بغیر دعا؟ سنیے ان کا عذر کیا۔ ان کا حضور ایسا نہیں کہ میں آپ کی دعا میں شرکت نہیں کرتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے جاتا ہوں، میرے پاس اوڑھنے کی ایک ہی چادر ہے اور میں اوڑھ کر کے نماز کے لیے آتا ہوں، اور اس لیے پہلے چلا جاتا ہوں کہ تاکہ سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ چادر میں اپنی بیوی کو دوں اور وہ یہ چادر اوڑھ کر کے نماز فجر ادا کر لے۔ کچھ تصور کر سکتے ہیں غربت کا کہ ایک چادر میں دونوں میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں بغیر دعا کی جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ تاکہ یہ چادر جو ہے وہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ پہن کر کے نماز کی تکمیل کرے۔ مجھے بتائیے کہ نام مساعد حالات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار عزیزان گرامی بندے، آپ اصحاب صفا کے حالات پڑھی، میں وہ رسالہ نہیں پڑھ سکا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتب میں کہیں اشارہ کیا کہ میں نے خاص اصحاب صفہ پر ایک رسالہ میں نے لکھا ہے، اتفاق سے مجھے مل نہیں سکا، میں پڑھ بھی نہیں سکا، لیکن جگہ جگہ اس کا ذکر ملتا، کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ ان کا کیا معاش تھا، کیا کماتے تھے، کیا روزی؟ کچھ نہیں، کوئی کماتے نہیں، معاش کی طرف سے بالکل مستغنی۔ کیا کیا کرتے تھے؟ ہم وقت حضور کی خدمت میں بیٹھتے تو کوئی دودھ کا پیالہ آ گیا، آپ اسے تقسیم فرما دیا کرتے، کچھ کھجوریں آتی وہ دے دیا کرتے، کسی کسی حصے میں ایک ایک کھجور آتی، کبھی کبھی آدھی کھجور آتی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ افطار کے وقت میں پانی پی لیا اور سحری کے وقت میں بھی پانی پی لیا، اور اسی طریقے سے رمضان بھی عزیزان گرامی وہ گزار لیا کرتے۔ ایسے معاملے میں ان کا حال کیا ہے؟ ہم وقت حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تاکہ حدیث پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں۔ شیخ الحدیث صاحب موجود، تمام جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی تعداد 125,000 کم و بیش، اس سے زیادہ یا اس سے کم، اتنی تعداد صحابہ کرام علی مریدوان کیوں، باوجود جس کے 7 ہجری میں ایمان لائے حضرت ابو ہریرہ، لیکن حدیث بیان کرنے والے سب سے زیادہ، جو کتاب اٹھا کر دیکھیں حضرت ابو ہریرہ راوی، 5,000 سے زائد حدیثیں انہوں نے بیان کی. بعض لوگوں نے اعتراض کیا، اور یہ اعتراض ان کا بخاری شریف میں، کہ تم اتنی حدیثیں کیسے بیان کرتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، رضوان العالم اجمعین، یہ تو اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، تم اتنی حدیثیں کیسے بیان کرتے ہو؟ تو انہوں نے ان کی دو وجہ، ایک وجہ تو یہ بتائی کہ دیکھو تم لوگ معاش کی تلاش میں نکل جاتے، اور ہم وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے، جب بھی حضور علیہ السلام فارغ ہو ہم پہنچ گئے، حضور حدیث بیان کرتے تھے اور ہم ان کو لکھ لیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام علی مریدوان دیگر، حضور علیہ السلام سے حدیث سن کر اس کو لکھ لیا کرتے تھے. کمبخت جو آل کر یہ اہل قرآن فرقہ کہلاتا منکر حدیث، یہ کہتا ہے کہ حضور کے وصال کے تو 400 برس کے بعد حدیث، 300 برس کے بعد حدیث لکھی گئی. حضور والا، دور صحابہ کرام علی مریدوان میں حدیث لکھنے کا رواج تھا، جیسے حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی تو حدیث کے تحریر میں ابو داؤد شریف کتاب العلم ایک حدیث شریف ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سنتے وہ لکھ لیا کرتے. قریش کے کچھ لوگ آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، ان سے پوچھا کہ تم تو ہر بات حضور کی لکھ لیتے. بھئی کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی پیار و محبت شفقت کے عالم، تم تو ہر حدیث لکھ لیتے ہو، کہ حضور کی حدیث ہوگی؟ ان کا کہنا یہ تھا بتقاضائے بشریت، شاید حضور علیہ السلام غصے میں ہوں، جلال میں ہوں، کوئی ایسی بات کہہ دیں جو خلاف حقیقت، اور تم لکھ لیتے ہو. انہوں نے لکھنا موقوف کر دیا. اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہر حدیث لکھ لیا کرتا، کچھ لوگ قریش کے آئے اور مجھ سے کہا کہ تم ہر حدیث لکھ لیتے، حالانکہ حضور علیہ السلام کبھی ایسی ویسی کیفیت میں بھی ہوتے، تم تو لکھ لو گے یہ حدیث شریف، حضور اب کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ فرمایا، یا عبداللہ، اپنے دہن کی طرف اشارہ کیا، جو یہاں سے نکلے اکتب، لکھ لیا کر، قسم خدا کی مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. ہاں، سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا اللہ، اور جو زبان سے نکل جائے، ایک یہ مکمل عنوان، اس وقت گفتگو کا وقت نہیں، وہ پتھر کی لکیر، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور شاہ تیرا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. بات طول پکڑ گئی، حدیثیں تو اس وقت لکھا کرتی تھی. دنیا اسلام کا سب سے پہلی صف کا محقق آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ آف پیرس. نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں جب پہلے وزیر اعظم ہوئے تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو پیرس سے پاکستان بلایا، اور ان کے پاکستان میں لیکچر کروایا. ریاست بھاولپور یونیورسٹی میں ان کے 14 لیکچر، اور طلبہ ان سے پھر لیکچر کے بعد سوال کیا کرتے تھے اور سوالوں کا جواب بھی دیتے. دارالعلوم امجدیہ بھی تشریف لائے ایک موقع پر، ہمارا چونکہ تھوڑا سا حیدرآباد دکن کا رشتہ ہونے کی وجہ سے وہ ہماری مسند پر بھی آئے، چائے پانی بھی پی کر کے گئے. دنیا تحقیق کا صفحہ اول کا سپاہی ڈاکٹر حمید اللہ خان. ڈاکٹر حمید اللہ خان نے بھاولپور یونیورسٹی میں ایک لیکچر میں یہ کہا جو ہمارے پاس محفوظ ہے، کہ میں دنیا بھر کے کتب خانوں کو میں نے چھان مارا، مجھے ایک کتب خانے میں حضرت ابو ہریرہ کے مجموع حدیث 2 جلدیں مجھے ملی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں. یہ ہمارا مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی محدث، ایک عام آدمی جو جس کو دنیا مانتی ہے اپنے گویا فیلڈ کا محقق، یہ ڈاکٹر حمید اللہ خان کہہ رہے ہیں. کہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قلم سے لکھی ہوئی دو حدیث کے مجموعے میں نے کسی کتب خانے میں دیکھے تو حدیثیں لکھا کرتے تھے. کیا مطلب ہوا کہ بھئی دوسرے لوگ اتنی حدیثیں کیوں بیان نہیں کرتے جتنی آپ کا؟ آپ کو اتنا موقع نہیں ملتا جتنا موقع ہمیں ملتا حدیث سننے کا, اس لیے ہم حدیثیں زیادہ بیان کرتے ہیں. لیکن حال کیا ہے, آپ ان کا حلیہ پڑھیں, ایک لمبی چادر ہوتی اور اس کو اپنے گلے میں اس طریقے سے گٹھان لگا دیتے تاکہ سترے عورت گھٹنے بھی چھپ جائیں اور ان کا سینہ بھی چھپ جائے. مگر دین کی خدمت کے لیے ہمہ وقت عزیزان گرامی وہ لگے رہتے تھے. جب ان مسائد حالات میں ان لوگوں نے دین کو نہیں چھوڑا تو آج اللہ تبارک و تعالی نے ہر نعمت عزیزان گرامی ہمیں عطا فرمائی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ تبارک و تعالی شکر گزار بندے نہیں بنتے. آج خوش آئیں یہ بات, ہمارے یہاں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ صاحب شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانا ہوتا ہے. ایک ہماری یہ ثقافت بن گئی ہے, اصل میں کثافت, جس کا نام ہم نے ثقافت رکھ لیا. ناچ گانا ہو رہا ہے, ڈھول تبلا ہو رہا ہے, کیا کیا کچھ نہیں ہوتا شادی سے پہلے. مگر اس کو آپ رواج کریں کہ جب شادی بیاہ کسی موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر, اللہ اس کے حبیب کے ذکر کی محفل کو سجائیے تاکہ آپ کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شامل ہو جائے تو برکتیں ہوں گی عزیزان گرامی. لہذا ہر موقع پر ہر لحاظ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک بڑی عمدہ حدیث نقل کی, ایمان تازہ کرنے والی, فرمایا لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے تو سراپا بھلائی بھلائی, چاہے وہ عیش میں ہو چاہے مصیبت میں ہو. بھائی مصیبت میں ہو تو صبر کر رہا اجر پا رہا, عیش میں اس کے لیے کیا کیا بھلائی؟ فرمایا اگر مسلمان پریشانی میں ہو صبر کرے تو اجر پاتا, اور اگر خوشحالی میں ہو تو شکر کرے تو اجر پاتا. لیجیے یہاں شکر کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا, اور جب برا وقت آئے تو اس میں گویا وہ صبر کرے. میں نے کسی بزرگ کا واقعہ پڑھا کہ چور جو تھے ان کا آدھا مال چرا کر کے لے گئے, پورا آدھا مال صفایا کر دیا, بڑی تقسیم بڑی دیانتداری سے چوری کی, آدھا مال تقسیم کیا اور آدھا چھوڑ دیا. میرے آپ جیسے لوگ ان بزرگ کی خدمت میں پہنچے, سنے کہ بھئی چلو افسوس کا اظہار کریں کہ آپ کے چوری ہوئی ہے, کہ تو چور لے گئے مال وغیرہ وغیرہ, کچھ اظہار افسوس کیا. انہوں نے تاجو کا کر لے, تم افسوس کر رہے ہو, میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بابا گھر میں چوری ہو گئی اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. دیکھیے بزرگ نے کتنی حکیمانہ بات بیان کی, فرمایا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ مال گیا جان بچ گئی. آج کل مال بھی جاتا اور جان بھی جاتی ہے, یہاں کے کیسے چور ہیں, مال بھی لے جائیں اور جان بھی دے. پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ مال گیا جان بچ گئی, ایک تو شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں, دوسرا شکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ گویا میرا دنیا کا نقصان ہوا ہے, دین میرا سلامت ہے. دین کا نقصان نہیں ہوا, ایمان کا نقصان نہیں ہوا, دنیا کا نقصان ہوا اور یہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اور تیسری بات میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ چور اگر سارا سامان لے جاتے تو میں کیا کرتا, ان کا تو نام ہی چور. تو میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آدھے سامان تو لے گئے لیکن اللہ کا شکر ہے آدھا تو چھوڑ کر کے چلے گئے. اس لیے عزیزان گرامی ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا بہادر شاہ ظفر, بہت کمزور حکمران ٹیپو سلطان کے مقابلے میں. سن 1799 میں ٹیپو سلطان جب شکست کھائی, اب انگریزوں کو ان کا مقابلہ کرنے کا کوئی آدمی نہیں, چلیے بادشاہانہ طور پر کتنی خرابیاں اس میں ہو لیکن ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے اردو ادب میں اس کا نام شاید قیامت تک زندہ رہے گا. وہ ایک بہت بڑا شاعر بھی تھا, اس نے کتنا حکیمانہ شعر کہا. بہادر شاہ ظفر کہتا ہے ظفر آدمی اسے ہرگز نہ جانیے, خواہ کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا. کہتا وہ آدمی نہیں کتنا بھی فہیم ہو, کتنا عقل مند ہو, کتنا ہی مزکی ہو, وہ آدمی نہیں جب تک اس میں یہ صفت نہ پائی جائے. ظفر آدمی اسے ہرگز نہ جانیے, خواہ کتنا ہی اس صاحب فہم و ذکا, جسے خوف میں جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جب عیش کرے تو یاد الہی ہو, جب تیش آ جائے تو خوف خدا اس پر طاری ہو جائے. تو یہ مسلمان کی خصلت ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.